بحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي الصبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ کہف چل رہی ہے. سورہ کہف میں دو بڑے واقعات آتے ہیں، ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا، اور دوسرا واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں جو سوال جواب ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے جو سوالات کیے اور حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے، جو جوابات دیے، اس کا ایک لمبا سلسلہ ہے، لمبا واقعہ ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے لوگوں میں بیان فرما رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے کسی آدمی نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ سوال کیا کہ آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں تو اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں. بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلط بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی کے پاس علم ہوتا ہی سب سے زیادہ ہے کیونکہ وحی آتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب نازل فرمائی، تو توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، تو ان کا جواب کوئی غلط بھی نہیں تھا. لیکن ایک قسم کا دعویٰ بھی تھا، تو اللہ رب العزت کو، جب اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے کوئی مقرب بندے ہوتے ہیں اور وہ کلام کے اندر کوئی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے کہ کلام میں بے احتیاطی بھی کیوں برتی گئی. تو جواب غلط نہیں تھا، لیکن انداز ایسا تھا جیسے اپنی بڑائی کا دعویٰ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں اس وقت سب سے بڑا عالم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کو گفتگو میں احتیاط کی تعلیم دی جائے، گفتگو میں احتیاط کی تعلیم ملنی چاہیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں, تم سے زیادہ ایک بندہ اور ہے زیادہ تعلیم علم والا آدمی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی کہ مجھ سے بھی زیادہ ایک علم والا ہے, تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت کہ یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجمع البحرین میں ایک آدمی ہے, جہاں مجمع البحرین سے مراد ہے جہاں پر کہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں. وہ میں آگے جا کر عرض کروں گا جب وہ آیت آئے گی کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ وہ مقام کون سا ہے. وہاں ایک آدمی ہوگا, اس کے پاس آپ جائیں, اس سے ملیں, اس کا علم آپ سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجمع البحرین میں کہاں ملاقات ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو جب تم چلنے لگو تو اپنے کھانے کے سامان میں ایک مچھلی رکھ لینا. قرآن پاک میں آتا ہے اس کا ذکر. وہ مچھلی رکھ لینا تو جس جگہ پر پہنچ کر تمہاری یہ مچھلی تمہارے تھیلے میں سے نکل کر دریا میں چلی جائے, سمجھ لینا کہ اسی جگہ کے اوپر میرے سے وہ ملاقات ہوگی اس آدمی کی. یہ وہ آدمی کون تھے جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ایک علم والا آدمی اور ہے؟ یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے, جن کے بارے میں انشاءاللہ اس موقع پر آگے جا کر عرض کروں گا کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے حضرت خضر علیہ السلام. لیکن اتنی بات ہے کہ یہ تکوینیات کے بزرگ تھے, اگر ولی ہوں اور اگر نبی بھی تھے تو تکوینیات کے تھے. دو علوم ہوتے ہیں, ایک تشریعیات ہوتی ہیں اور ایک تکوینیات ہوتی ہیں. تشریعیات کا تو مطلب ہوتا ہے تشریعی علوم کے نبی, جو شریعت کا احکامات بتاتے ہیں, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ. اور ایک ہے تکوینیات کہ کوئی حادثہ ہوا تو کیوں ہوا, کیا اسباب تھے, کوئی واقعہ ہو رہا ہے اس جگہ تباہی سے روک دیا گیا تو کس طرح روک گیا. یہ امور انسانوں کے سامنے نہیں آتے, یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوتے. کوئی بچہ اوپر سے گر رہا ہے, وہ اچانک گرنے کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں ہوا, دنیا حیران ہے کہ اتنے اوپر سے گرا بھی اور ہوا بھی کچھ نہیں اس کو, کن ہاتھوں نے اس کو روک لیا. یہ جو مخفی امور ہوتے ہیں یہ تکوینیات کہلائے جاتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس کے آدمی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے. ان کے ساتھ جو صاحب تھے, یہ دو آدمی روانہ ہوئے, دوسرے جو تھے حضرت یوشع بن نون, جو تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے, مختصراً میں واقعہ عرض کر دوں پھر اپنے موقع پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ, کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے, اور جگہ یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں جا کر ملاقات ہوگی, اور نشانی یہ ہوگی کہ جو تھیلے میں مچھلی ہے وہ نکل کر دریا میں چلی جائے گی, تو سمجھنا یہاں پر ملاقات ہوگی. چنانچہ یہ روانہ ہوئے, چلے 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 چلے, ایک جگہ کے اوپر پہنچ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند آ گئی, وہ سو گئے, تو ان کے تھیلے میں سے مچھلی نکلی اور وہ دریا میں چلی گئی. اور وہ جو دریا میں گئی, اس طریقے سے دریا میں گئی کہ جہاں جہاں سے وہ گزری ہے پانی کے اندر, وہاں سرنگ سی بن گئی, یعنی پانی آپس میں ملا نہیں گزرنے کے بعد, جو سوراخ سے بنتا چلا گیا, جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا, وہ مچھلی دریا میں چلتی رہی سرنگ بنا کر, یعنی جہاں جہاں سے گزرتی تھی سوراخ سوراخ بنتا چلا جاتا. اللہ کی قدرت. تو اب حضرت یوشع بن نون نے دیکھ لیا کہ مچھلی چلی گئی, اور انہوں نے سوچا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا کہ وہ مچھلی دریا میں چلی گئی تاکہ پتہ چلے کہ یہی ہمیں ملنا. یوشع بن نون علیہ السلام بھول گئے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد کہ میں ان کو بتاؤں کہ مچھلی یہاں پر دریا میں چلی گئی نکل کر. اب روانہ ہو گئے سفر میں آگے. ایک دن ایک رات تک چلتے رہے پیدل. جب ایک دن ایک رات کے بعد آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی میرے تھیلے میں سے کھانے کا سامان نکالو. اب ان کو یاد آیا حضرت یوشع کو کہ ہماری تو وہ مچھلی وہاں چلی گئی تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ مچھلی تو اتنے جہاں ہم سوئے تھے آپ وہاں وہ دریا میں چلی گئی. انہوں نے کہا وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں اس آدمی سے ملنا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس پلٹو اس جگہ پر. اب پھر ایک دن ایک رات کا سفر کر کے واپس پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر ایک صاحب چادر اڑے ہوئے سو رہے ہیں. ان کی ملاقات ہوئی, پتہ چلا کہ یہی ہیں حضرت خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالی نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا, علم عطا فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں, علم حاصل کروں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, آپ رہ نہیں سکتے میرے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں, میں تو آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں جو کرتا رہوں میرے پر سوال نہیں کرنا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, میرے سے پوچھنا مت کہ آپ نے کون سا کام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جو کریں گے میں سوال نہیں کروں گا. اب قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ, اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اب چل پڑے. راستے میں ایک جگہ پر دریا آیا, دریا کے اک میں پہنچے تو کشتی والوں, اب کشتی میں سوار ہونا تھا, کشتی پہ پہنچے تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور پہچان کر ان سے پیسے نہیں لیے. بغیر معاوضے کے بغیر پیسوں کو کشتی میں سوار کرا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا, ایک تو انہوں نے آپ پر احسان کیا کہ بغیر پیسوں کے آپ کو کشتی میں بٹھا لیا, اور دوسرا آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, میں نے کہا تھا کہ میرے کاموں کے بارے میں پوچھنا مت. انہوں نے کہا اچھا میں بھول گیا تھا, میرے سے رہا نہیں گیا اس لیے میں چپ ہو گیا. اب آگے پھر روانہ ہوئے, کشتی سے اترے. کشتی سے اتر کر یہ ابھی چل رہے تھے کہ سامنے کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے. خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کا گردن کاٹ دی اور سر کاٹ کر ایک طرف کو رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ یہ کیا کیا آپ نے, ایک معصوم انسان کو قتل کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, پھر تم بول پڑے. پھر انہوں نے معافی تلافی کی, پھر ان کے ساتھ ہو لیے. ایک گاؤں میں پہنچے, گاؤں میں پہنچ کر گاؤں والوں سے انہوں نے رہنے کی درخواست کی. ہوٹل ووٹل زمانے میں تو ہوتے نہیں تھے, کوئی جان پہچان تو کوئی آدمی نہیں تھا. گاؤں والوں نے کہا کہ جی ہم تم لوگوں کو نہیں رکھ سکتے اپنے آپ. سب نے انکار کر دیا, پورے گاؤں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آپ کو اپنے مہمان ٹھہرا سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام اور یہ خضر علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی دیوار وہ بالکل ٹیڑھی ہو رہی ہے اور گرنے کے قریب ہے. تو موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دے کر دیوار کو سیدھا کر دیا. اللہ تعالی نے قوت عطا فرمائی تھی, چونکہ میں نے جیسا عرض کیا کہ تکوینیات کے بزرگ تھے, تو دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بور پڑے کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا کہ اپنے گھر میں ٹھہرایا نہیں, اوپر صاحب ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں کہ ان کی دیوار کو بھی سیدھا کر دیا آپ نے. انہوں نے کہا کہ بس بھائی اب بہت ہو گئی, اب میں اور آپ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, میں اور آپ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا, اور قرآن کریم میں پورا واقعہ یہ آ رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام نہ بولتے اس وقت بھی, تو اور چیزوں کا پتہ چل جاتا کہ کون سے کام کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں. بہت سارے معاملات دیکھے ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں نا صبح سے شام تک، حادثات دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، اچھے دیکھتے ہیں، برے دیکھتے ہیں، عقلیں دنگ ہوتی ہیں، وجہ نہیں معلوم ہوتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ہم دیکھتے ہیں لیکن وجہ ہمیں نہیں پتا ہوتی کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا. آدمی یہی کہتا ہے بھائی اللہ کی مرضی، اللہ نے جو چاہا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واقعہ بیان فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے بار بار، اگر نہ بولتے تو پتہ نہیں اور کتنی چیزوں کا پتہ چل جاتا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بس ھذا فراق بینی وبینی، یہ میرے اور آپ سے جدائی کا وقت آ گیا. اور فرمایا کہ میں آپ کو وجوہات بتلاتا ہوں کہ وجوہات کیا تھی ان چیزوں کی، کہ میں نے کشتی کو کیوں توڑا، بچے کو قتل کیوں کیا، اور میں نے اس دیوار کو سہارا دے کر سیدھا کیوں کیا. وجہ تو میں بتاتا ہوں لیکن آئندہ میرے ساتھ نہیں رہو. یہاں تک کا واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سورہ کہف جب سے شروع ہوئی تو واقعات تو ہیں ہی، ایسے واقعات ہیں جو ہزاروں سال پرانے واقعات ہیں، ان کا علم انسان کو کبھی ہو بھی نہیں سکتا اگر قرآن کریم میں یہ واقعات نہ ہوتے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس وقت سورہ کہف شروع ہوئی اسی درمیان میں یہ میرا بیروت جانا ہوا. ابھی پچھلے مہینے وہاں کچھ کانفرنس وغیرہ تھی، اس سلسلے میں جانا ہوا، تو وہاں سے برابر میں اردن بھی ہے جہاں پر یہ اصحاب کہف کا غار ہے. تو میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کی بھی زیارت کا موقع دے دے، تو میں اردن بھی حاضری ہوئی پچھلے مہینے اور اصحاب کہف کے غار میں بھی جانا ہو گیا. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ادھر سورہ کہف ہماری چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مقام بھی دیکھنے کا موقع عطا فرما دیا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مزار بھی اردن عمان شہر میں بالکل مضافات میں ہے. بڑی لمبی قبر ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی، ان کے مزار پر حاضری ہوئی. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری ہوئی، وادی شعیب دیکھنے کا موقع ملا. غزوہ یرموک جہاں پر ہوا، غزوہ موتا جہاں پر ہوا، 3,000 صحابہ کرام نے 200,000 کے لشکر کو شکست دی تھی. شام فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تمام سلاطین کو. ہرقل کو بھی خط لکھا اور قیصر کو بھی خط لکھا. ہرقل قیصر، یعنی قیصر سے مراد رومیوں کا سربراہ، یعنی یہ دو ہی طاقتیں تھیں، کسرا یعنی فارس جس کو کسرا کہتے تھے، اور دوسرا رومی جو کہ قیصر تھا جس کا سربراہ. یہ دو سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسے آج ہمارے یہاں کا سمجھ لیجیے کہ امریکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خط لکھا، قیصر کو بھی لکھا، اور ادھر کسرا کو بھی لکھا، اور دنیا کے اور سلاطین کو خط لکھا. تو کسرا کے بادشاہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کی بڑی توہین کی، پھاڑ دیا، پیروں میں رون دیا، بہت توہین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے میرے خط کے ساتھ توہین کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اذا حلق کسرا فلا کسرا بعدا، ایک مرتبہ کسرا کی طاقت ٹوٹ جائے کبھی دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی. چنانچہ یہی ہوا کہ ایک مرتبہ جب صحابہ کرام نے ان کو شکست دی ہے تو کسرا جو ختم ہوا آج تک اس نے سر نہیں اٹھایا. ادھر شام کے علاقے پر حکومت تھی قیصر کی. شام سے مراد آج کا ملک شام نہیں ہے، شام سے مراد 4 ملکوں کا مجموعہ ہے، آج کل کا موجودہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین. یہ 4 ملکوں کا مجموعہ ملک شام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت فرمائی ملک شام کے بارے میں، فرمایا کہ یہ ملک شام وہ ملک ہے جس کے اوپر فرشتے ہمیشہ اپنے پر بچھائے رکھتے ہیں، اور سرسبز و شاداب زمین ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین ہے. تو قیصر نے توہین نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کی، کسرا نے تو توہین کی تھی لیکن ایمان بھی قبول نہیں کیا. ان کا جو اردن کا گورنر تھا اس کا نام تھا غسانی، ان کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اور حضرت حارث بن عمر الازدی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس اپنا ایلچی بنا کر بھیجا، تو غسانی نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ہمارے ایلچی کو قتل کیا گیا. آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور 3000 صحابہ اکرام کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کی قیادت کریں گے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اس کی قیادت کون کریں گے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ بیان فرمایا، فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کی قیادت کریں گے حضرت جعفر ابن طیار، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کی قیادت کریں گے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے مشورے سے دیر کو جس کو امیر دل چاہے چن لیں. یہ غزوہ موتہ میں ہوا. 3000 کا لشکر بھیجا. یہ 3000 کا لشکر کے مقابلے میں قیصر 200,000 کا لشکر لے آیا. صحابہ اکرام تو حیران ہو گئے کہ ہم کیسے لڑیں گے. لیکن لمبا واقعہ ہے، یہاں اس وقت وہ واقعہ سنانا مقصود بھی نہیں، درمیان میں تذکرہ آ گیا. تو مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، کسی نے کہا کہ دوبارہ اطلاع بھیجتے ہیں، مزید کمک منگوائیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ دیکھو، ہم یہاں جو آئے ہیں وہ شہادت کی تمنا لے کر آئے ہیں. ہم نے کبھی فتح مال و دولت کی بنیاد پر حاصل نہیں کی. ہم نے کبھی فتح افراد کی قوت کی زیادتی کی بنیاد پر حاصل نہیں کی، اسلحے کے زور پر حاصل نہیں کی. ہمیں فتح ہمیشہ ملی ہے تو اللہ رب العزت کی مہربانی سے ملی ہے. اس لیے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو شہادت یا پھر ہم غازی بن کر عزت کے ساتھ فاتح بن کر لوٹیں. بس فیصلہ ہوا کہ لڑتے ہیں. چنانچہ لڑائی شروع ہوئی. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے. مدینہ طیبہ میں اللہ رب العزت نے پورے میدان جنگ کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے کہ موتہ کے مقام پر جنگ شروع ہو گئی اور حضرت زید بن حارثہ اس وقت قیادت کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ خوب اچھی طرح لڑ رہے ہیں اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں پہنچا دیا، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے لیے سرخ تخت، سنہرا تخت بچھایا گیا ہے. فرمایا کہ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو کمان ملی ہے اور حضرت جعفر بھی خوب لڑ رہے ہیں. فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا. پھر فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا، اور انہوں نے جھنڈا اپنے منہ سے اور اپنے جسم کے حصوں سے یوں پکڑا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ اب یہ بھی شہید ہو گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں پہنچا دیا. ان کے لیے سنہرے رنگ کا تخت بچھایا گیا. فرمایا کہ اب قیادت ملی ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو. فرماتے ہیں کہ یہ بھی خوب اچھی طرح لڑ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ بھی شہید ہو گئے، لیکن یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ جنت میں چلے گئے. صحابہ اکرام منتظر رہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جنت میں چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی جنت میں چلے گئے، ان کے لیے سنہرا تخت بچھایا گیا. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو عین وقت پر کوئی تردد پیش آ گیا تھا. تیروں کی بارش ہو رہی تھی. کیا وجہ پیش آئی ہوگی کہ سوچ رہے ہوں گے کہ آگے بڑھوں پیچھے ہٹوں؟ یہ جو چند لمحے کا تردد ہوا، اتنا ہی دیر ان کے جنت میں تاخیر جانے میں دیر لگی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی جنت میں چلے گئے. جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے جو دونوں بازو کٹے ہیں، اس میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دو بازو لگا دیے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. اس لیے حضرت جعفر کے نام کے ساتھ طیار لگایا جاتا، جعفر طیار. یہ لقب ان کو وہیں ملا تھا غزوہ موتہ میں شہادت کے موقع پر. اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں نے اب اپنا کمان دی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا کہ خالد تو خالد ہیں، یہ سیف من سیوف اللہ ہیں. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو لقب دیا ہے سیف اللہ کا. اسی لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی جب موت کا وقت آیا تو فرماتے تھے، روتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس جو زخمی نہ ہوا ہو اللہ کے راستے میں، لیکن آج میں بستر کے اوپر مر رہا ہوں. محدثین لکھتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہر زخم کے بدلے میں ان کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے، اور بات یہ ہے کہ ان کو کوئی کافر قتل کر ہی نہیں سکتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر کیسے قتل کر سکتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے. تو اللہ کی تلوار کو قتل کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کی تلوار تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، وہ تو بلند ہوتی ہے، نیچے تو نہیں آتی. تو وہ مقام تھا غزوہ موتا کا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں سفر میں حاضری فرمائی. وہاں کے لوگ بہت تسلسل سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہر روز فجر کی نماز کے تہجد کے قریب یہاں پر گھوڑوں کے ہنہنانے کی، تلواروں کی جھنکاروں کی اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں روزانہ آتی تھی. لیکن کہتے ہیں کچھ عرصے پہلے یہاں پر جو یونیورسٹی بن گئی تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ رک گیا. تو یہ ملک شام کی فتح کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، غزوہ موتا سے. بحر میت یہاں پر ہے، بحر میت وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ نے قوم لوط کو لا کر پھینکا تھا اور دفن کیا تھا. آج بھی وہ جب دفن کیا، ان کی آبادی کو نیچے گرایا تو نیچے سے پانی نکل آیا، اس سے یہ بحر میت بنا ہے. نام اس کا میت اس لیے پڑا کہ اس کے اندر آج بھی کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالی نے ان مقامات کو فرمایا. اللہ تعالی ان مقامات کی برکتوں سے ہمیں سب کو مالا مال فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو اسلام نظر آتا ہے یہ ان صحابہ اکرام کی لا بے تحاشا قربانیوں کی وجہ سے نظر آتا ہے. پھر ایک غزوہ تھوڑی ہوا، غزوہ موتا ہوا، پھر جیش اسامہ گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، پھر غزوہ یرموک ہوا ہے. یہ چار جنگیں ہوئی ہیں تو کہیں جا کر ملک شام فتح ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، جبکہ کہا موسا علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان ساتھی کو، یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، لا أبرح، میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، او امضیہ حقبا. حقب کے لفظی معنی آتے ہیں 80 سال، جیسا حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کوئی انسان اگر جان بوجھ کر نماز کو قتل کرتا، نماز کو چھوڑتا ہے، اور کوئی انسان اگر جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا ہے تو 80 سال حقب میں جلتا ہے، اور ایک حقب 80 سال کے برابر ہوتا ہے. تو 80 کو 80 سے ضرب دو تو کتنے 100 سال بن جاتے ہیں. تو اتنے 100 سال ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے کا گناہ ہے. حدیث شریف میں حقب کا لفظ آیا. او امضی حقبا، یا میں مسلسل چلتا رہوں گا. فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں کے دونوں پہنچے، مجمع بینہما، کہاں پہنچے؟ فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں کے دونوں پہنچے مجمع بینہما، دونوں دریا کے ملاپ کی جگہ پر پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں کے دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ جو مچھلی ہے وہ دریا میں اس طرح چل رہی تھی سرنگ بناتی ہوئی، یعنی وہ پانی آپس میں ملتا نہیں تھا. اللہ کی قدرت آپ دیکھیے کہ وہ مچھلی کو اللہ تعالی نے کیسے قدرت عطا فرمائی. اللہ چنانچہ یہ جو وہ مقام تھا، یہ کون سا مقام تھا؟ مجمع البحرین کا. بہت ساری روایات اس بارے میں مختلف ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جو جگہ تھی جہاں پر کہ یہ مچھلی جو ہے نکل کر چلی گئی، پہلا سوال یہاں پر یہ ہوا کہ یہ مچھلی کون سی تھی. مچھلی کون سی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے رکھی تھی وہی دریا میں چلی گئی. اس کے بارے میں تین روایتیں ہیں. پہلی روایت تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو مچھلی کھانے کے لیے رکھی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اسی میں سے کھاتے تھے, ایک جانب اس کی کھا لی گئی تھی, پھر وہی مچھلی دریا میں چلی گئی. چنانچہ ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ اپنے واقعہ علمت میں لکھتے ہیں کہ میں نے وہ مچھلی دیکھی ہے دریا کے اندر جو ایک طرف سے اس کا گوشت نہیں تھا اور ایک طرف سے اس کا گوشت تھا, وہ سمندر میں چل رہی تھی. وہ آدھا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کھایا اور حضرت یوشع علیہ السلام نے کھایا. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, یہ مچھلی بالکل علیحدہ مچھلی تھی, یہ دوسری مچھلی سے مختلف تھی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں, وہ مچھلی تھی لیکن کھائے بغیر ہی وہ دریا کے اندر چلی گئی. تو اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں, وہ جگہ کون سی ہے. مجمع البحرین سے مراد یہی ہوتا ہے جہاں پر آ کر دو دریا آپس میں ملتے ہیں. چنانچہ بعض حضرات نے لکھا کہ بحر فارس اور روم جہاں پر آ کر ملتے ہیں یہ وہ جگہ تھی. ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آذربائیجان کے قریب ایک جگہ ہے وہ جگہ تھی. تیسرا قول یہ ہے کہ بحر قلزم اور بحر اردن جہاں پر آ کر ملتے ہیں وہاں تھی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جگہ افریقہ میں تھی. افریقہ کے اندر بھی کیپ ٹاؤن میں دو سمندر آ کر مل رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے اوقیانوس ملتا ہے اور دوسری طرف سے بحر یہ ہند آ کر ملتا ہے, انڈین اوشن آ کر ملتا ہے. بحر اوقیانوس سے مراد ہے اٹلانٹک اوشن اور بحر ہند سے مراد ہے انڈین اوشن. یہ دونوں آ کر مل رہے ہوتے ہیں, غالباً وہ جگہ ہو, واللہ عالم. کسی نے آرمینیا بتلایا, کسی نے بحر اندلس جہاں بحر محیط آپس میں ملتا ہے وہ بیان کیے جگہ. خلاصہ یہ ہے کہ بات اتنی پرانی ہے کہ اقوال اس جگہ کے بارے میں مختلف ہیں. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا, پھر جب یہ دونوں چلے وہاں سے اور ایک دن ایک رات کا سفر کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ میرے لیے دوپہر کا کھانا لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا, مجھ کو تو اس سفر میں بہت تھکن محسوس ہو گئی. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو تھکن وکن نہیں ہوتی تھی, بہت تندرست توانا بڑے محنت کش تھے. لیکن وہاں اللہ تعالی کو اس بات کا احساس دلانا مقصود ہوگا کہ آپ کو واپس پلٹنا ہے, اس لیے انہوں نے کہا بھائی کھانا لے کر آؤ تاکہ میں کچھ کھا پی لوں, میں تھک گیا بہت زیادہ. تو اب یہاں پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی کہ ہم تو اس مچھلی کو ایک دن ایک رات پہلے ہی ایک جگہ پر چھوڑ کر آ گئے تھے, میں بتانا بھول گیا. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت, انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے, جب ہم تھے اس ایک بڑے چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے تو وہاں مچھلی دریا میں چلی گئی اور میں بھول گیا مچھلی کے بارے میں بتلانا. وما انسانی ہوں الا الشیطان, مجھ کو اس چیز نے نہیں مجھے یہ بات بتلانا جو بھولا ہوں کہ شیطان کی وجہ سے بھول گیا کہ میں نے یہ بات آپ کو بیان نہیں کی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور اس نے دریا میں اپنے عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا مچھلی نے. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهما قصصا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی مچھلی جہاں دریا میں گئی ہے. ما كنا نبغي, جس جگہ کی ہم تلاش میں تھے. فارتد على اثارهما قصصا, چنانچہ وہ وہاں سے واپس پلٹے اسی نشانات کو ڈھونڈتے ہوئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما, پھر ان دونوں کو ایک آدمی وہاں جب وہ اسی جگہ پر پہنچے جس جگہ پر ایک دن ایک رات پہلے مچھلی دریا میں چلی گئی تھی, وہاں انہوں نے دیکھا کہ چٹان کے پاس ایک آدمی چادر اوڑے سو رہے ہیں. تو ان دونوں نے پایا ایک انسان کو, اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو. آتینا ہو رحمت من عندنا, وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانب سے ہم نے اس کو رحمت عطا فرمائی تھی, علم عطا فرمایا تھا. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اس کو اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم کی درخواست کی کہ آپ ہم کو علم عطا فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعك على ان تعلمني, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اس بات پر کہ آپ ہم کو علم سکھلائیں. مما علمت رشدا, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم سکھلایا ہے وہ آپ ہمیں علم عطا فرمائیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا, خضر علیہ السلام نے کہا آپ کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں معلوم ہوتی کہ آپ میری کاموں پر صبر کر سکو گے, برداشت کر سکو گے. وکیف تصبر, اور خضر علیہ السلام نے کہا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں, علی ما لم تحط بہ خبرا, ایک ایسی چیز پر جس جو چیز آپ کے قابو میں نہیں, یعنی جب میں اپنا کام کروں گا وہ عام ضابطوں سے ہٹ کر ہوگا, عام طریقوں سے ہٹ کر ہوگا, تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, ستجدنی انشاء اللہ صابرا, ان قریب انشاء اللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے, ولا اعصی لک امرا, اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فإن اتبعتني, اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے, فلا تسألني عن شيء, تو آپ میرے سے پھر کسی چیز کے بارے میں سوال مت کیجیے گا, جو میں کرتا رہوں بس دیکھتے رہو, جو کرتا رہوں دیکھتے رہو. فلا تسألني, آپ مجھ سے سوال مت کیجیے کسی چیز کے بارے میں, حتا احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر آپ کے سامنے نہ کر دوں. یہاں پر یہ ایک رکوع اس کا پورا ہو گیا, آگے 10 منٹ وقت بھی کم ہے, پھر آگے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اس لیے بس یہیں پر اپنی بات کو پورا کرتے ہیں. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انت بلا تکلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, يا الله ہمارے تمام صغيرة كبيرة گناہوں کی مغفرت فرما, يا الله ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما, ہر طرح کا سکون عطا فرما, چین عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کو حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی فہم ہم سب کو عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.